السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سمر فيها، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے کتے کی قیمت اور بغاوت کرنے والی عورت کا مہر اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا. مہر البغی، ایسی عورت جو بغایا سے ہے، اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کر کے پیسہ لینے والی، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور کاہن جو کہانت کرتا ہے اور اپنی شرینی لیتا ہے، جادوگر، آج کل کے اعتبار سے نجومی باوا، تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ عز و جل نے انسانیت کے لیے جب پاکیزہ رزق کمانے کے خوبصورت راستے رکھے ہیں تو اسے خبیث راستوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، اسے ان راستوں پر ہی کفایت کرنی چاہیے جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں موجود ہے، اور اللہ عز و جلال نے اس میں ہی برکت رکھی ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. بیع الکل، کتے کی بیع کو بھی خبیث کہا گیا ہے اور رجس کہا گیا ہے. کتا چونکہ خود بھی ناپاک اور رجس ہے، اس لیے اس کی قیمت کو بھی اس طرح ہی کہہ دیا گیا اور اسے حلال نہیں کہا گیا. اسی طرح بدکار اور زانیہ اپنے گناہ کی وجہ سے کچھ پیسے لیتی ہے، جس میں دین کا بھی اور دنیا کا بھی فساد ہے، اس کو بھی منع کر دیا. اسی طرح وہ لوگ جو دجل کرتے ہیں اور لوگوں کو صحیح راستے سے گمراہ کرتے ہیں، غیب کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور تصرفات کے متعلق بتاتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تمہیں جادو کس نے کیا، اور لوگوں کو اس طرح کے حیل و بہانوں میں لگا کے پیسہ کماتے ہیں، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. یہاں جس کتے کی بیع کی بات ہے کہ وہ کتا جو شکاری نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت جو ہے وہ رکھنے کی دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شکاری کتا اگر جانوروں کی رکھوالی کے لیے ہو. بعض علماء کا کہنا ہے کہ صرف اس کے رکھنے کی ہی اجازت ہے، بیچنا اور خریدنا اس کا بھی جائز نہیں. ایسا کتا جو جانوروں کی رکھوالی کرتا ہے یا وہ کھیتی باڑی کی رکھوالی کرتا ہے. اسی طرح جو اللہ عز و جلال کی نافرمانی کرنے والی بغایا میں سے ہے، ایسی عورت خواب و آزاد ہو یا لونڈی ہو، دونوں راستوں میں ہی یہ خبیث عمل کہلائے گا اور اس کو ناجائز قرار دے دی ہے. اسی طرح کہانت میں نجومی اور اسرا عراف جو نشانیاں بتا کے لوگوں کو لوٹتا ہے، یا کنکریاں نکال کے، یا جنوں کو حاضر کرتا ہے، یا اس طرح کے دیگر شیطانی اعمال کرتا ہے، اس کو مال دینا اس کو بھی حرام قرار دے دیا ہے. ان ساری چیزوں کو اس لیے شریعت نے منع کر دیا، اس میں انسان کے دین کا زیادہ نقصان ہے اور وہاں دنیا کا بھی نقصان ہے. عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. کتے کی کمائی بھی خبیث ہے اور اسی طرح زانیہ عورت کا مہر بھی خبیث ہے اور سنگی لگانے والے کی کمائی بھی خبیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث کاروباروں کے متعلق اور انتہائی نیچ کے کاروباروں کے متعلق وضاحت پیش کی کہ جس طرح پاکیزہ کاروبار ہیں اس کی طرف ایک مسلمان کو توجہ کرنی چاہیے۔ پھر ان تین چیزوں کا تذکرہ اس انداز سے کیا کہ یہ کتے کی قیمت اور زانیہ کی اجرت اور اسی طرح حجام کی کمائی جو ہے، یہ تینوں ہی بہت ہی نیچ حرکتیں ہیں، اس کو ناجائز بھی قرار دیا اور اس کی خباثت کی وجہ سے اس سے نفرت بھی دلائی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کتے کی کمائی سے جب منع کیا ہے اور زانیہ کی اجرت سے، تو اس سے انسان کے جو دین اور دنیا کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب الحجام خبیث، یہ صحیح مسلم کی روایت جس میں اس بات کا تذکرہ آ گیا کہ یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ یہ بھی کرامت اور شرف سے انسان کو نیچے لے آتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں، اذا عرف الحرام بعینه لم يؤكل حتما، جب کسی چیز کی حرمت کا پتہ چل جائے تو اس کو کبھی بھی اپنے پیٹ کی طرف یا اپنے منہ کی طرف نہیں لے جانا چاہیے۔ اسی طرح وَإِن لَمْ يُعْرَفْ عَيْنُهُ لَمْ يُحْرَمِ الْأَكْلُ مِنْهُ، اگر کسی چیز کو خاص اور معین نہ کیا گیا ہو تو اس کا الگ حکم ہے۔ لیکن اذا كسر الحرام يترك ورعا، لیکن اگر ایک ایسی چیز ہے جس کا اکثر حصہ حرام کا ہے تو اسے انسان کو تقوی کی بنیاد پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ علماء امت کا اختلاف ہے کسب الحجام کے بارے میں، کیا یہ حرام ہے یا نہیں۔ علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے اس حدیث کی روشنی میں، اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نہ عن کسب الحجام مسلم احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگانے والے کی کمائی سے بھی منع کیا، اس کی بنیاد پر اس کو ناجائز قرار دیا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ مسد احمد کی ایک روایت ہے محیصح بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہ کان لہ غلام حجام، تو ان کے پاس ایک غلام سینگی لگانے والا تھا، فزجرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کسبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمائی کے متعلق ڈانٹ پلائی، فقال لا اطعمہ ایتاما لی، قال لا، الا اطعمہ ایتاما لی، قال لا، قال افلا اتصدق بی، قال لا، فرخص له ان يعلفه ناضحا، جب اسے ڈانٹ پہ لائی تو وہ غلام نے کہا اگر میں یہی کمائی یتیموں پہ خرچ کر لوں تو، فرمایا نہیں، کہا اگر میں صدقہ کر لوں تو، کہا نہیں، ہاں اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنی اونٹنی کی تعلیف پہ آپ خرچ کر سکتے ہو، یعنی اس کے چارے پہ آپ خرچ کر سکتے ہو، اس مال سے آپ کنویں سے پانی لا سکتے ہو۔ اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ سینگی لگانے والے کی اجرت حلال ہے، اس لیے حلال ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو طیبہ سے سینگی لگوائی تو آپ نے اسے اس کی اجرت دی تھی، چنانچہ یہ نہیں کی احادیث منسوخ ٹھہری۔ لیکن یہاں بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ نص جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تواریخ کا علم ہو، آیا واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام سینگی لگا کے پیسے دینے کا ابو طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیا یہ ان ساری چیزوں کے بعد تھا یا اس سے پہلے تھا۔ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ، لیکن ایک بات یاد رہنے والی ہے کہ خبیث کا اطلاق جو ہے یہ حرام پہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ ردی چیز پر بھی ہوتا ہے۔ تو خبیث سے حرمت مراد لینا اور خبیث سے ردی مراد لینا دونوں اپنے اپنے مفہوم اپنی اپنی جگہ موجود ہیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، یہاں بھی قرآن نے حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ لا تیمم الخبیث منہ، تم قصد اور ارادہ نہ کرو ردی چیز کا جس کو تم خرچ کرتے ہو۔ تو شارع نے یہاں خبیث کا لفظ جو ہے وہ ردی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الصوم والبصل، یہ پیاز اور یہ تھوم، من شجرتین خبیثتین، یہ ردی چیزیں ہیں اس اعتبار سے کہ انسان کے منہ کی وہ کیفیت تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی شجرتین خبیثتین سے مراد حرام نہیں بلکہ ردی چیزیں مراد لی ہیں۔ تو یہاں اگر حجام سینگی کی کمائی کو خبیث کہہ دیا گیا ہے تو اس سے مراد حرام نہیں ہے بلکہ یہ ایک نچلے درجے کا کاروبار ہے اور مقصد دنی اور نیچ کی ایک کمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ردی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اور شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ بلندی کے کام ہی کریں اور کاروبار میں پاکیزگی کو اختیار کریں۔ تو جب حجام کی کمائی کو خبیث کہا تو پھر باوجود اس کے کہ وہ حلال ہوگا لیکن اس معنی کو پھر بھی وہ چھوڑ نہیں سکے گا، اور وہ معنی کیا ہے کہ ہے تو یہ دنی کام۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لصاحب العریہ ان یبیعہا بخرصہا ولمسلم بخرصہا تمرا یأکلونہا رطبا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب عریہ کو رخصت دی، کس بات کی رخصت دی؟ اَن یبیعہا بخرصہا، کہ وہ کھجورے اپنے اندازے کے ساتھ بیچ دے۔ بیع العریہ تخمینہ لگانے میں اور ظلم اور زیادتی کا عنصر چونکہ شامل جب نہ ہو تو پھر یہ جائز ہے۔ اَن یبیعہا بخرصہا، کھجورے اپنے اندازے کے ساتھ بیچ دے۔ وَلِ مُسْلِمٍ بِخَرْصِهَا تَمْرٌ، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ اندازہ کر کے خشک کھجوروں کے بدلے بیچ دے۔ یأکلونہا رطبا، جو تر و تازہ کھجورے کھا سکیں۔ العریہ، جس کی جمع عرایہ ہے مطیہ و مطایہ کی طرح، اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ ایک انسان جو کھجور کے درخت پہ کھجورے لگی ہوئی ہیں ان کا اندازہ کر کے خشک کھجوروں کے بدلے اسے دے دے۔ بیع المزادنہ، جو ہم پڑھ چکے ہیں جس میں جہالت ہوتی ہے کہ نہ جانے جو کھجوریں اس وقت کھجور کے درخت پہ لگی ہیں برابر ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، لیکن عریہ میں اجازت اس لیے دے دی کہ یہاں ایک شخص اپنی کھجوریں ہبہ کر کے بعد میں تنگی محسوس کرتا ہے، اس تنگی کو دور کرنے کے لیے شریعت نے اسے اجازت دے دی۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر کھجور عریہ کے طور پہ کسی کو تحفے میں دی ہے، اگر عریہ کے طور پہ کھجوریں دی ہیں اور یہ مشقت پیش آ رہی ہے تو پھر یہ جائز ہے، وگرنہ بیع المزابنہ کو تو شریعت نے حرام قرار دیا۔ اور اس کی شرط یہ ہے جو شخص تازہ کھجوریں کھانا چاہتا ہے اور اس کے پاس خشک کھجوریں موجود ہیں، اسی طرح اس کا اندازہ لگا کے اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تو اس انسان کو یہ خشک کھجوریں دے کے اپنی ہی ہبہ کیے ہوئے درخت کو واپس لے سکتا ہے۔ علماء امت کا اس بات میں اختلاف ہے، آیا یہ عریہ یا عرایہ یہ صرف کھجوروں کے ساتھ خاص ہے، یہ کوئی بھی پھل ہو سکتا ہے؟ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ یہ صرف کھجور کے درخت کے ساتھ خاص ہے، جبکہ دیگر علماء جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی شامل ہیں کہ بقیہ پھلوں میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینہ میں جو تازہ پھل تھا وہ اس وقت کھجور ہی تھی۔ تو ہر علاقے کا اپنا تازہ پھل ہے، کسی علاقے میں تو کھجور ہوتی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ عرایہ کی بیع کر ہی نہیں سکیں گے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی بیع العرایا فی خمسۃ اوسق او دون خمسۃ اوسق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کے بیع میں پانچ وسق یا پانچ وسق سے کم میں بیچنے کی رخصت دے دی. جب عرایا کو اصل حرام بیع سے نکال کر اجازت کے دائرے میں لایا گیا تو پھر شریعت نے اس کی ایک لمٹ مقرر کر دی. اور وہ کیا لمٹ مقرر کی؟ پانچ وسق جب ہوں یا اس سے کم ہوں تو یہ عرایا کی بیع ہو سکتی ہے. کہ جو کھجوریں دیں پھر وہ کھجوروں کا مالک جو بنایا گیا جس کو ہدیہ دیا گیا وہ بار بار اپنا ہی وہ تازہ پھل لینے آتا ہے, باغ والے پر مشقت ہوتی ہے, اسے پسند نہیں کرتا, تو پھر وہ خوش کھجوریں دے کے وہ دوبارہ سے اپنے قبضے میں وہ کھجوروں کے درخت لے لیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک لمٹ مقرر کر دی. ایک وسق جو ہے وہ ساٹھ سا کا ہوتا ہے, اور اگر پانچ وسق ہوئے تو یہ تین سو سا ہوئے, اور اگر اس سا کو دیکھا جائے ہمارے آج کل کے پیمانوں کے اعتبار سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے وہ لیمٹس بیان کر دی جس کے اندر یہ بیع العرایا کر سکتی ہیں, وہ پانچ وسق ہے یا پانچ وسق سے کم ہے, اور پانچ وسق یہ تین سو سا کے برابر ہے. علماء کا اختلاف ہے, علماء امت میں سے شافعیہ, حنابلہ اور ظاہریہ ان کا کہنا ہے کہ بیع العرایا کے اندر پانچ وسق سے کم پہ تو جائز ہے. بصورت دیگر اصل تو یہ بے حرام ہے جس میں سے رخصت دی گئی بے العرایا کی. مالکیہ کا کہنا ہے کہ پانچ وقت تک اور اس سے بھی زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے. سہل بن ابی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے, ان العریہ ثلاثۃ اوسق او اربعۃ او خمسۃ, تین چار اور پانچ وسق تک عریہ کا جواز ہے. امام احمد کی ایک روایت میں ہے, وہ جان کو کہتے ہیں کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت نے کیا کہا ہے. شریعت نے صرف ضرر سے بچایا ہے کہ نقصان نہ ہو, اور اگر نقصان کے ساتھ اس بات کا تذکرہ آ گیا ہے فی خمسۃ اوسق او دون خمسۃ اوسق, پانچ وسق یا اس سے کم, کم میں چار بھی آئے گا تین بھی آئیں گے, گویا کہ اقصى حد پانچ وسق بیان کر دی, اس سے کم پہ تو ہو سکے گا, اس سے زیادہ اندازے میں خطا ہو سکتی ہے, اس لیے اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے. عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع, ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے پیوند کرنے کے لیے کھجور کے درخت کو بیچا اس کا پھل بیچنے والے کا ہوگا, الا ان يشترط المبتاع, ہاں اگر خریدنے والا شرط لگا لے تو پھر اس کا ہوگا. والی مسلم, اور صحیح مسلم کی روایت ہے, من ابتاع عبدا فماله للذي باعه, جس نے غلام بیچا تو اس کا مال اسی کا ہوگا, الا ان يشترط المبتاع, ہاں اگر اس نے مگر یہ کہ خریدنے والا اس پہ شرط لگا لے تو پھر اسے بھی کچھ مل سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تعبیر نخل کی بات کی ہے پیوندکاری کے بارے میں، جو محنت کرنے والا ہے بلا شبہ اسے ہی اس کی محنت کی قیمت ملنی چاہیے. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه سے مروی ہے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، جس شخص نے غلہ خریدا تو اسے آگے اس وقت تک نہ بیچے، حتى يستوفيه، یہاں تک کہ پورا پورا اسے وصول کر لے. وہی لفظ، اور ایک روایت کی الفاظ یہ، حتی یقبضہ، جب تک اسے اپنے قبضے میں نہ لے لے. وعن ابن عباس مثلہ، اور عبداللہ ابن عباس سے بھی اسی کی مثل ایک روایت موجود ہے. علماء امت کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا اس طرح کی بیع کرنا جائز ہے یا نہیں. حنفی اور شافعیہ کا کہنا ہے کہ قبضہ لینے سے پہلے کوئی بھی ایسی بیع جائز نہیں، اور یہی امام احمد کی ایک روایت ہے، اور اسی طرح حنابلہ نے بھی اسے اختیار کیا ہے، اسی طرح شیخ تقی الدین ان کا بھی یہی قول ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ احادیث اس بات کی نفی کرتی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا تو پھر ہمیں نہیں کرنا. مالکیہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ چیز جس کا قبضہ نہیں لیا گیا وہ کھانے کے متعلق ہے، جس کا وزن کیا جائے، جس کی پیمائش کی جائے، اگر وزن اور پیمائش والی چیز نہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے. حنفیہ کا بھی کہنا ہے کہ زمین کو بیچنا وہ اس اصول سے خارج ہے، قبضہ نہ بھی ہو، پوزیشن نہ بھی ہو، تو آپ آگے بیچ سکتے ہیں. حنابلہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ چیز جس کو ہم کسی پیمانے میں لا سکتے ہیں اور اس کا وزن کر سکتے ہیں یا اس کی کوئی صفت بیان کر سکتے ہیں، تو ایسی چیز کو تو ہم بغیر قبضے پہ نہیں بیچ سکتے، دیگر اشیاء کو بیچا جا سکتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بالکل واضح ہے، حتی یستوفیہ، جب تک پورا پورا وصول نہ کر لے، حتی یقبضہ، جب تک وہ اپنی قبضے میں نہیں لے لیتا. مسند احمد کی ایک روایت ہے اور سنن النسائی کی روایت ہے، حکیم بن حجام رضی اللہ تعالی عنہ سے، قلت یا رسول اللہ انی اشتری بیوعا، میں مختلف چیزیں خریدتا ہوں، فما یحل لی منها وما یحرم، کون سی چیزیں جائز ہیں کون سی ناجائز ہیں. فقال اذا اشتریت بیعا فلا تبیعه حتی تقبضه، کوئی بھی چیز آپ خریدو تو جب تک آپ اس کو اپنے قبضے میں نہیں لے لیتے آپ اسے آگے مت بیچو. علماء یہ کہتے ہیں روایت تو موجود ہے لیکن اس میں مقال ہے. سنن ابی داود کی ایک روایت ہے اور دار قطنی کی روایت ہے جس کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے، اور اسی طرح ابن حبان میں بھی یہ روایت ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن تباع السلع حیث تباع حتی یحوزها التجار الى رحالهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلع، ساز و سامان بیچنے سے منع کیا ہے جب تک تاجر اسے اپنے ویئر ہاؤس میں نہ لے آئیں. اب یہ دونوں روایتوں میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس بات کی نشاندہی کرے کہ اس چیز کو تو آپ قبضے سے پہلے بیچ سکتے ہیں اور اس چیز کو آپ قبضے کے بعد بیچیں، کہ اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں. لفظ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو آپ نے بیچنا ہے. اذا اشتریت بیعا، نکرہ استعمال کیا ہے، وَالنَّكِرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ، اور نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، جب بھی کوئی چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے آپ اس وقت تک آگے بیچنے کے مجاز نہیں ہیں. مالکیہ کا کہنا ہے یہ ممانعت صرف اس چیز میں ہے جو کھانے والی اشیاء ہیں جن کو بیچا جاتا ہے خریدا جاتا ہے وزن کر کے، اور ان کی روایت کیا ہے جس سے وہ استدلال لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بھی تم کوئی کھانا کوئی غلہ کوئی اناج جب بیچو یا خریدو اس وقت تک آگے نہیں اسے بیچنا جب تک تم اسے پورا پورا وصول نہیں کر لیتے۔ تستوفیہ استیفہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے انما یکون فی الکیل او الوزن، یا تو یہ پیمائش میں ہوتا ہے یا یہ وزن میں ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت جس سے وہ استدلال لیتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشتر الطعام ثم یباع حتی یستوفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے کہا ہے کہ کھانے کو نہ بیچا جائے خرید کر جب تک اسے پورا پورا وصول نہ کر لے۔ اور صحیح مسلم کی روایت سے بھی وہ استدلال لیتے ہیں من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتله، جو بھی کوئی کھانا خریدتا ہے اسے آگے نہیں بیچ سکتا جب تک اس کا وزن نہیں کر لیتا۔ سنن ابی داود اور سنن النسائی کی روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغیر وزن کے کچھ لوگ اصل میں کھانے والی اشیاء خرید لیا کرتے۔ فنہاهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا کہ جب تک اپنی جگہ پہ آپ نہ لے آؤ اس کھانے والی چیز کو تم آگے نہیں بیچ سکتے۔ ان سارے دلائل کے باوجود بھی عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کی جو احادیث ہیں جس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، یہ روایتیں ہونے کے باوجود بھی ان کا توڑ نہیں کر سکتی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مضت السنة انما ادرکته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المبتاع، سنت یہ ہے کہ ایسا کاروبار جو اکٹھا ہو کسی چیز کا اور کسی دانے کا یا کسی ایسے غلے کا کاروبار ہو تو اس کو بھی مبتاع کہا گیا ہے، یہاں صرف کھانا ہی مراد نہیں کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات بتائی کہ کوئی بھی چیز جب تک آپ کے قبضے میں نہیں ہے تو اس کو آپ آگے نہیں بیچ سکتے۔ فقہائے امت نے اس کے بارے میں دو فوائد نقل کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے اگر یہ چیز جس کو خریدا ہے اس پر آسمانی کوئی آفت آگی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سردی کی وجہ سے وہ چیز خراب ہو گئی، گرمی کی وجہ سے خراب ہو گئی، یا یہ ہے کہ اس پہ کوئی قدرتی آفت ایسی آ گئی کوئی ٹڈی دل نما کو چیز آ کے اسے کھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فَمَا يَصِحُ عِنْدَهُمْ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِالْبَيْعِ، تو وہاں یہ اختلاف آ جاتا ہے بھئی آپ کے پاس ہی پڑا تھا تو سردی سے خراب ہو گیا، میں تو ابھی لے کے نہیں گیا، تو وہاں کہتے ہیں نا میں تو ابھی مالک ہی نہیں بنا، اس کے پیسے میں آپ کو کیسے دوں گا؟ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ جب تک قبضے میں نہ لے لو اس وقت تک آگے نہیں بیچ سکتے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا عام الفتح فتح مکہ کے موقع پر ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر، اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام کیا ہے، والمیت اور مردار کو بھی، والخنزیر والاصنام اسی طرح خنزیر اور سور کو، اور استرا بتوں کو. فقیل یا رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا, ارائیت شحوم اللیت, آپ کا کیا خیال ہے مردار کی چربی کے بارے میں؟ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنْ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُونَ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسِ, کہ اس چربی کے ساتھ کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے, وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُونَ اور چمڑوں کو نرم کیا جاتا ہے, وَيُسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسِ اور لوگ اس سے دوسرا فائدہ بھی لیتے ہیں, اس سے روشنی کرتے ہیں. فقال لا وحرام, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو حرام ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك, یہاں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قاتل اللہ اليہود, اللہ یہودیوں کو قتل کرے, ان اللہ لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاکلوا ثمنه جملوه ای اذابوه, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں کو برباد کرے, جب اللہ تعالیٰ نے مردار کی چربی کو حرام قرار دے دیا تو انہوں نے اسے خوبصورت بنایا یعنی پگھلایا اسے, پھر اسے بیچا اور اس کی قیمت استعمال کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک صفت جو پچھلی کتابوں نے بھی بیان کی ہے وہ ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, اللہ کے رسول تو پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے آئے اور خبائث کو حرام کرنے آئے. یہ خبائث اور پاکیزہ چیزوں کا تعلق مآکل سے بھی ہے, کھانے پینے کی چیزیں, والمشارب والملابس اور پہننے کی چیزوں میں بھی ہے, والعادات اور عام انسانی عادات میں بھی اس کا خیال کیا جائے گا. تو شریعت کا یہ منشا ہے, شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہر طیب پاکیزہ چیز کی حفاظت کرے اور ہر خبیث چیز سے اپنے آپ کو دور لے جائے. اور یہی کمالی شریعت ہے کہ جس نے اس طرح کے احکامات پیش کیے جس سے عقل بھی نفرت کرتی ہے اور انسان کا ذوق بھی جو ہے وہ نفرت کرتا ہے, اور انسان کو ویسے بھی فطرتاً چیز پسند نہیں, اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے سے ہی حرام قرار دے دیا ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شراب کو بیچنا اور اس کا کام کرنا اور اس کا مددگار بننا اور اس کا پینا یا اس کے ساتھ علاج کرنا, یہ سب چیزیں حرام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہا ہم شراب اس لیے پیتے ہیں ہمارے علاقے میں بڑی سختی ہے, کام جب کرتے ہیں تو کام نہیں ہوتا تو ہم علاج کے طور پہ اسے پیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہا دا, یہ تو خود بیماری ہے تمہارا علاج کیسے کرے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس بات کی وضاحت کر دی کہ کوئی علاج کے لیے بھی اگر ایسا کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. ہر چیز جس میں نشہ ہو, عربی زبان میں اسے خمر بولتے ہیں, کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے, خواہ وہ سائل ہو یا جامد ہو. سائل سے مراد اگر وہ پانی کی طرح ہو یا یہ ہے کہ وہ جامد چیز ہو, دونوں چیزیں ہی حرام ہیں. خواہ وہ انگور کی بنائی گئی ہو یا کھجور کی بنائی گئی ہو یا جو کی بنائی گئی ہو. اسی طرح آج بھی حشیش استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح افیون استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے سگریٹ کا بھی تذکرہ کیا. یہ ساری کی ساری چیزیں علماء امت نے خبائث میں شامل کی ہیں, کیونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کی عقل کو فساد کی طرف لے جانے کا ہے, جس سے عقل میں خرابی آئے, دین میں خرابی آئے, بدن میں خرابی آئے اور مال میں خرابی آئے, اور انسان کو شر کی طرف وہ چیز لے جائے, عداوت کی طرف لے جائے اور ظلم و زیادتی کی طرف لے جائے انسان کو. شریعت نے ایسی ساری چیزوں سے ایک مسلمان کو بچنے کا حکم دے دیا. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہاں سگریٹ نوشی تو ایک شغل ہے, تو اللہ نے شغل کی بہت ساری قسمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے بیان کروائیں, کسی پاکیزہ شغل کو اختیار کریں. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی پاکیزہ شغل ہی ہے, ایسا پاکیزہ شغل ہے اگر ان کی قسمت میں نماز ہو جائے تو یہ پاکیزہ شغل اپنی جوتی میں چھپا کے مسجد آتے ہیں. اور کوئی عقل مند یہ نہیں جانتا کہ کسی نے کھانے کی کوئی چیز اپنی جوتی میں چھپائی ہو. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مردار یہ حرام ہے, گوشت بھی اور اس کی چربی بھی اور اس کا خون بھی اور اسی طرح اس کے متعلقات کو بھی شریعت نے حرام کر دیا, جس سے انسانی زندگی خطرے میں چلی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اس قدر پاکیزہ تھی کہ آپ کے سامنے مکس سبزیاں جب پکائی گئیں تو ان میں سے عجیب سی سمیل پیدا ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہنڈیا کو دیکھا, اس کو اٹھایا تو آپ نے اس کو بھی نہیں کھایا, حالانکہ حلال تھی. اس قدر مبارک طبیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ خباثت اور قذارت کو اور نجاست کو اور کریہ بدبو کو کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ پیاز اور یہ چیزیں حلال ہیں, لیکن شریعت نے پھر بھی کہا ہے جو یہ کھا لے کچا پیاز وہ مسجد میں آئے ہی نہیں, پہلے قوت پی رہی تھی اپنے گھر بیٹھا رہے. ابن الملائکہ تتعذى مما تتعذى منه ابن آدم, جس طرح انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. کچھ لوگ تطور کا شکار ہوئے, انہوں نے سگریٹ کو آج کل ایک نئے سسٹم حقے میں تبدیل کر دیا, اگرچہ یہ پرانا ہی سسٹم تھا, اور طرح طرح کی باتیں اس کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دی کہ اگر یہ نہ ہو تو ہماری تو زندگی آدھی ہو جائے. چلو آدھی اچھی گزار لو, یہ اس بری زندگی سے اچھی ہے جو پوری ہو اور بہت بری ہو. مردار کے متعلق علماء امت نے ایک چیز پر اختلاف کیا ہے, آیا مردار سارے کا سارا اس کا خواہ وہ چمڑا ہو یا کوئی دیگر اشیاء ہوں وہ حرام ہے یا اس میں کسی چیز کی اجازت بھی ہو سکتی ہے؟ علماء امت کا کہنا ہے کہ اگر اس کی جلد کو اتار کے دباغت کر لی جائے, اس چمڑے کو رنگ دیا جائے, تو دباغت کے بعد رنگنے کے بعد جو فضلات ہوتے ہیں وہ زائل کر دیے جاتے ہیں, چنانچہ اس کی قیمت اور اسے بیچنا یہ جائز ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یطہرہ الماء والقرض, اس کو پاک صاف کر سکتا ہے پانی یعنی چمڑے کو, والقرض اور یہ دباغت کرنا, آج کل بھی کیمیکلز لگا کے اسے صاف کیا جاتا ہے. اس حدیث سے خنزیر کی حرمت کا بھی پتہ چلا کہ اس کے قریب جانا, اسے چھونا اور اسے کھانا یہ خبائث میں سے ہے, اور اس سے انسان کی عقل اور اس کے بدن اور اس کے دین کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, اور سب سے بڑا نقصان لینہ یسمم الجسد بامراضه, انسانی جسم بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے, اور اس سے بھی بڑھ کے نقصان وَيُوَرِّسُ عَاكِلَهُ مِن طِبَاعِهِ الْخَبِيثَ, یہ خنزیر کا گوشت کھانے والا خود بڑا خبیث اور بے غیرت بن جاتا ہے. اور یہی وہ ان امتوں میں دیکھا جا سکتا ہے جن امتوں میں اور جن نسلوں کے اندر خنزیر کو کھانا حلال سمجھا گیا. اس حدیث سے پتہ چلا کہ بتوں کی بے بھی خرید و فروخت بھی حرام ہے, کیونکہ اس میں شرک کی طرف دعوت ہے, انسان کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے, اور دین تو برباد ہوتا ہی ہے جب انسان اس کو رواج دیتا ہے. اور اسی سے ملتی جلتی بات اس اسنام میں سے صلیب کی خرید و فروخت جو نصارہ کا شعار ہے, اور اس پر تماثیل سٹیچوز ایسے بنے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے زعماء اور اس طرح کے لوگوں کے بنائے جاتے ہیں, ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. اسی طرح ان تصویروں کی حرمت بھی واضح ہوئی جو مجلات کے اندر, یا ایسی تصویریں جو بالکل خلیعہ اور عاریہ ناجنہ تصویریں ہیں, ایسی تصویریں جو انسان کی خیرت کو ختم کر دیتی ہیں, جس سے انسانی ایمان مخدوش ہو جاتا ہے, اور جس سے انسانیت صحیح راستے سے ہٹ کے ایسے جنسی راستوں پہ چل پڑتے ہیں جس سے واپس ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح افلام اور فلموں کی تصویریں اور اسی طرح کے مناظر کو بھی علماء امت نے حرام کرا دیا ہے. اور شریعت کا قاعدہ یہ ہے درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح، فساد سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ملے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے فوائد بھی تو ہیں، ہاں یہ ثمن قلیلا، چند ٹکے جو ان کے ہاتھ لگتے ہیں دین اس سے بہت مہنگا ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ حیلہ سازی کرنا یہ یہودیوں کی سنت ہے جن کو معبود علیہم کہہ دیا گیا. پیسے کے ساتھ ان کی محبت یہ آج کی نہیں ہے، یہ اس وقت کی ہے. ان کو کسی بھی چیز کا نقصان نہیں ہوتا جب تک ان کی اقتصادیات ضرب نہ آئے. اس لیے علماء امت چونکہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، جب ان کی بات لوگوں کے سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں اقتصادی بائیکاٹ سے کیا ہوگا، ان کا مائی باپ اور ان کا دین ہی اصل میں اقتصاد ہے. اس پہ جب ضرب آتی ہے تو پھر وہ باولے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی جگہ پہ نہیں ٹھہرتے، کیونکہ ان کے سامنے سوائے پیسے کی اور کوئی بھی چیز نہیں جو ان کو سکون دیتی ہے. جبکہ مسلمان کے سامنے سب سے زیادہ سکون دینے والی چیز اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ بَبٍ لَدَخَلْتُمُ. ایک وقت آنے والا ہے تم یہود و نصارہ کی سنتوں اور طریقوں پہ چلنا شروع کر دو گے، اور کیسے چلو گے؟ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ. یہ قُذَّة کیا ہے؟ تیر کو جب پھینکنے لگتے ہیں تو وہ جو بال لگے ہوتے ہیں جس سے روک ہوتی ہے اور ایک دوسرے پہ وہ پٹی سے لگا کے چڑھائی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے. اسی طرح تم یہودیوں اور عیسائیوں کے کام کرنا شروع کر دو گے، اگر وہ کسی بل میں داخل ہو جائیں تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے، بلا دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ولو جا معو امرأته بالطريق لفعلتم، ان کے اندر تو غیرت نہیں ہے، اگر وہ رستوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ جو کریں گے تم بھی ایسا کرنا شروع کر دو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں حیلہ سازی کو بھی علماء امت نے حرام قرار دے دیا. حیلہ سے کبھی حقائق تبدیل نہیں ہوئے، بلکہ بہت سارے اور گناہ ساتھ لگ جاتے ہیں. شریعت نے انسانیت کو حیلہ سازی سے بھی روکا، صرف اس بات کا حکم دیا اس بات میں اس کی دنیا اور آخرت خیر کے ساتھ رہے، اور ہر برائی سے دنیا میں بھی بچ سکے اور قیامت کے دن میں برائی کے نتائج سے بچ سکے.